الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا فمأواكم النار وما لكم من ناصرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين.
برادران عزیز، سورہ عنکبوت کی یہ آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیچھے جو واقعہ چل رہا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ فرمایا تھا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، وتقوہ اور اللہ سے ڈرو، اور یہ کہا تھا کہ تم لوگ اگر اللہ کی عبادت کرو گے
اور اللہ سے ڈرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ اس کو جانتے ہو. اور یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے علاوہ تم نے جو بت بنا رکھے ہیں اور اللہ کے علاوہ تم لوگ ان بتوں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ یہ رزق کے مالک ہیں، نہ زندگیوں کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات آئی. آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ولم یا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اولم یرو کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعید. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو ایمان قبول نہیں کرتے، جن کو اللہ کی طاقت کے اوپر کوئی شک ہے، جن کو اللہ کی قدرت کے اوپر کوئی اندیشہ ہے، کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ تعالی نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعید دوسری مرتبہ بھی اللہ رب العزت انسان کو پیدا فرمائیں گے. جتنے انسان ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے انسان ہیں سب کو موت آئے گی، کوئی انسان موت سے باہر نہیں. جتنے جاندار ہیں ان کی موت آئے گی، جتنے انسان ہیں ان کی موت آئے گی. اس کے بعد جب ان سب انسانوں کی، پوری کائنات کے انسانوں کی موت آ جائے گی، پھر اللہ رب العزت ملائکہ کو موت دیں گے. ملائکہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت کو موت دے، کوئی باقی نہیں بچے گا، سب کو موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کی وہ چیز جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں وہ موت ہے. اللہ کے وجود کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ ایک بڑا طبقہ ہے جو لا مذہب ہے، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، کہتا اللہ کوئی چیز نہیں. ایک بہت بڑا طبقہ ہے غیر مسلموں کا جو شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو لائق عبادت سمجھتا ہے. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، ایک متفقہ حقیقت ہے، اور اسی کو سب سے زیادہ ہم بھولے کے بیٹھے ہیں۔ ہم اپنے ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنازے ہم پڑھتے ہیں، جو میتیں ہم اٹھاتے ہیں، جن لوگوں کی تدفین میں ہم شریک ہوتے ہیں، وہ سب دوسرے ہیں، ہمارے اوپر شاید یہ مرحلہ کبھی بھی نہیں آیا، وہ سب دوسروں کے ساتھ ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو اس بات پہ اعتراض ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوسری مرتبہ کیسے پیدا کریں گے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے کلام پاک میں جگہ جگہ بیان فرمائی کہ جس اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، جو اللہ اتنا قادر ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ ایک انسان کو ایک پانی کی بوند سے پیدا کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت انسان کو دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کو فرمایا کہ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے اللہ تعالیٰ ابتدا کرتے ہیں پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کرنے میں، ثم یعید، پھر دوسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح انسان کو پیدا کریں گے۔ تو کافروں کو کس بات پہ شک ہے؟ اس بات پہ شک ہے کہ ہم باز بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوسری مرتبہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اوپر یہ چیز بڑی آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ اب یہ ہندو ہیں، یہ جو جلاتے اپنے مردوں کو، اس میں ان کا یہ بھی کچھ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم جب ایک مرتبہ جلا دیے جائیں گے، پھر راکھ کو اٹھا کر یوں بکھیر دیا جائے گا اور ادھر ادھر پھیلا دیا جائے گا، تو اب ہمیں کون پکڑے گا، کہاں سے اٹھائے گا، کون کرے گا، کون کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا کہ موت تم کو ہر جگہ آ کر پکڑ لے گی، اللہ تعالیٰ تم کو ہر طریقے سے دوبارہ زندہ کر لے گا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے، اللہ وہ قادر مطلق ہے، اللہ وہ خالق کائنات ہے، ہر چیز کو زندہ کرنے والا، ہر چیز کو موت دینے والا، ہر جاندار کو رزق دینے والا، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کی پکڑ سے باہر نہیں، وہ اس کی قدرت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ ان اللہ، اللہ رب العزت نے جگہ جگہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ کون ہے، وہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے اوپر قدرت ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے چلو زمین کے اوپر، دیکھو زمین کے نظارے، کیسی کیسی رنگ برنگی زمین اللہ نے بنائی، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، کوئی صحرائی علاقے ہیں، کوئی جنگلاتی علاقے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں تو کہیں دریا ہیں، کہیں سبزہ ہے تو کہیں خشکی ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، زندگی زمین کے ایک ایک کونے کے اندر اللہ نے الگ الگ کرشمے اپنے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ان کے اوپر مخلوق آباد ہے، انسان ہے، کسی جگہ کے انسانوں کا رنگ گورا، کسی جگہ کے انسانوں کا رنگ کالا، کسی جگہ کے انسان دبلے پتلے، کسی جگہ کے جناب لمبے اور جناب موٹے تازے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے اپنے مخلوق کو بنایا جس طریقے سے بنایا، کہیں کے پرندے کیسے، کہیں کے جانور کیسے، کہیں کے چھوٹے، کہیں کے بڑے، چیزوں کی خصوصیات الگ اور اشیاء کی خصوصیات الگ، علاقوں کی خصوصیات الگ، زمین کی خصوصیات الگ، اللہ رب العزت کے کرشمے ہیں۔ فرماتے قل سیروا فی الارض، تم لوگ چلو تو زمین کے اوپر، فانظروا، پھر تم دیکھو، کیف بدأ الخلق، کہ کس طرح اللہ نے پہلی مرتبہ انسانوں کو اور جانداروں کو پیدا کیا۔ پوری دنیا پھیلی پڑی ہے، ہزاروں مربع میل کے اوپر انسان بکھرا پڑا ہے، جاندار ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ بھی ان کو اسی طریقے سے زندہ کر دیں گے جس طریقے سے اللہ نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندگی بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو موت بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو صحت بھی عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو بیماریاں بھی دیتے ہیں، ایسے ایسے زندگی کے کرشمے دکھاتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک انسان ہے مر گیا اور بے تحاشا بیمار انسان ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ ہم اور آپ دن رات دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو کچھ بھی نہیں تھا، اچانک موت آ گئی، ختم ہو گیا۔ اور ایک انسان ہے برس برس سے بیمار چل رہا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک ہی دوا سے انسان کو فائدہ ہو رہا ہے، اسی طرح دوا سے دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے نظارے دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم ہر چیز میں مجھ کو پکارو، ہر چیز میں تم مجھ کو مجھ سے مانگو، قدرت میرے پاس ہے، کسی انسان کے پاس قدرت نہیں، رزق کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں۔ ان اللہ علی فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان اللہ هو الرزاق، اللہ وہ رزاق ہے، ذو القوة اللہ قوت والا ہے، المتین اللہ مطالت والا ہے، اللہ تعالی کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے۔ تو میرے سے مانگو، میرے سے کیوں نہیں مانگتے؟ اب آج ہمارے ہاں لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے کم ہیں، اللہ سے اپنے معاملہ ٹھیک نہیں کرتے، اللہ تعالی کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور پھر مانتے بھی اللہ سے نہیں۔ کوئی نجومیوں کے پاس جاتا ہے، کوئی کاہنوں کے پاس جاتا ہے، کوئی عاملوں کے پاس جاتا ہے، ارے ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ قوت تو اللہ نے خود دی ہے، رزق کے دروازے تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ آپ کوئی انسان محنت کرے، کوئی انسان ایمانداری سے کام کرے، آپ دیکھیے اللہ رب العزت اس کو کیسا نوازتا۔ کہیں ہمارے مانگنے میں قصور ہوتا ہے، کہیں ہماری محنت میں قصور ہوتا ہے، کہیں ہمارے انداز میں قصور ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پاس کبھی بھی رزق کے خزانے کم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے اتنی مخلوق جو زمین و آسمان پر پھیلی پڑی ہے، انسان ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، اجدہے ہیں، سمندری مخلوقات ہیں، سب کو رزق مل رہا ہے ایک وقت کے اندر۔ آپ دیکھو تو صحیح اللہ کی قدرت، کیسی قدرت! سب کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سب کی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت کے تمام تر خزانے اللہ کے ہاتھوں میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ یعظم من یشاء ویرحم من یشاء، عذاب دینا انسان کے بس کی بات نہیں، عذاب اللہ دیتے ہیں اپنے بندوں، رحم بھی اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں اپنے بندوں کے اوپر۔ یعظم من یشاء، وہ جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتے ہیں، ویرحم من یشاء، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ رحم فرماتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، کسی کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس کی سزا اس کو ملے گی، پھر وہ جنت میں جائے گا اگر اہل ایمان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کس کو نوازتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اللہ ہی کی تو طرف تم سب لوگ لٹائے جاؤ گے، پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ جتنی دنیا کی سانسیں ہیں، گزارنا انسان اپنی دنیا کی سانسیں، جتنا وقت اللہ نے ہم میں سے ہر انسان کا لکھا ہے، وہ وقت پورا ہوگا پھر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب ایک انسان ہے، اب انسان بھی تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے نا، ذرا سی اللہ تعالیٰ انسان کو اچھی صحت دے دے، ذرا سی اللہ تعالیٰ انسان کو عہدہ دے دے، ذرا سی انسان کو اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت دے دے، وہ تو بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے تو مقابلے کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا شروع کر دیتا، اللہ کے جنتوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ آج اللہ نے تھوڑی سی دولت دے دی، اس کا دماغ خراب ہو گیا، آج اللہ نے تھوڑی سی شہرت دے دی تو اس کا دماغ پلٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ بھی کر لو، اپنی سانسیں پورے کر لو، یہ دنیا کے مال دولت حشم خدم، انسان کے عہدے، انسان کی شہرت، جتنی بھی ہے، وہ ساری کی ساری آنی جانی فانی چیزیں ہیں، یہ سب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اپنے اعمال کا حساب کتاب تم کو دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو جو کچھ دیا، اس نے میری مرضی کے مطابق استعمال کیا، یہ میری منشا کے خلاف استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ہر چیز کو، کسی کو دولت دے دی، اب دیکھتے ہیں کہ بندہ اسراف کرتا ہے یا اللہ کے نیک بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے. کسی کو عہدہ دے دیا، کسی کو سلطنت دے دی، دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ اور میرے معاملے میں میرا حکم مانتا ہے کہ آپے سے باہر ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اللہ کے تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے مقابلے میں. تو فرمایا کہ الیہ تقلبون، اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ہر وقت اس بات کا خیال رہنا چاہیے ہم میں سے ہر شخص کو کہ ہم جو بھی کر لیں دنیا میں لوٹنا اللہ کے پاس ہے جلدی بدیر. کسی کا وقت جلدی آنا ہے، کسی کا وقت دیر میں آنا ہے، لیکن آنا ہے اللہ کی پکڑ سے اور موت سے کوئی انسان باہر نہیں. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، فرماتے تم لوگ اللہ تعالی کو عاجز کرنے والے نہیں ہو زمین میں اور نہ آسمان میں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت کہ اللہ تعالیٰ کو تم لوگ ہرا نہیں سکتے. کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین اور آسمان میں ہرا دیں گے، اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ کوئی انسان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے زمین میں اور آسمان میں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کے اوپر چونکہ قدرت کاملہ ہے، انسان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، پوری دنیا کے اوپر انسان کی حکمرانی قائم کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ کوئی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نہ زمین میں چھپ کر خدا کو ہرا سکتے ہو کہ اس کے ہاتھ نہ آؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم یہ چاہو کہ ہم اللہ کے ہاتھ نہیں آئیں گے، ہم چھپ جائیں گے. اور نہ آسمان میں اڑ کر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے چھپ سکتا ہے، بچ سکتا ہے. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے بڑے بڑے فرعون غرق ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے انسان تباہ ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر زمین کے اوپر آسمان کے اوپر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، جب اس کا وقت آتا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے کہ نہ تم زمین میں چھپ کر اللہ کو ہرا سکتے ہو کہ اللہ کے ہاتھ نہ آؤ، اور نہ آسمان میں اڑ کر اللہ سے بچ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کو تم ہرا نہیں سکتے. اللہ نے تمہیں تھوڑی بہت ضرور دیا ہے دنیا میں، لیکن تم اللہ سے بچ کے جاؤ گے کہاں؟ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، فرماتے نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور نہ کوئی مدد اور نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا حمایتی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں. جب آخرت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوں گے، کوئی بول بھی نہیں سکے گا اللہ کے آگے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو سفارش کا حق نہیں دیں گے. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، وہ کہاں سے دوسرے کی سفارش کرے گا؟ جب انسان کا اپنا مسئلہ پڑا ہوا ہو وہ کہاں سے دوسرے کی سفارش کرے گا؟ بولنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، بول بھی نہیں سکے گا. ہاں، چند انسانوں کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دیں گے. ایک حافظ قرآن کو، اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگ جن پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا ہوگا، وہ اپنے خاندان کے 10 انسانوں کے سفارش کریں گے کہ یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کی کہ اس کو آپ جہنم سے خلاصی دے دیں. تو وہ حافظ قرآن سفارش کر سکے گا. اسی طریقے سے شہید، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سفارش کر سکے گا جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دی، وہ سفارش کرے گا. چھوٹا بچہ، معصوم بچہ یا بچی جس کا انتقال بچپن میں ہو جائے، کم عمری میں ہو جائے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بنے گا. وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کو میں سفارش کرتا ہوں کہ ان کو آپ جہنم میں جانے سے روک دیجئے. تو وہ چھوٹا معصوم بچہ جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ہی عصفور من عصافیر الجنہ، یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیاں ہیں. چھوٹے بچے جو مر جاتے ہیں، بہت کم عمری میں انتقال کر جاتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جانے سے روک دیجئے. اللہ تعالیٰ اس معصوم بچے کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے آڑ بن جائے گی. باقی کوئی چاہے کہ میں سفارش کر دوں، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو سفارش کا حق نہیں. باسن والی کوئی حق نہیں ہے اللہ کی مرضی کے مطابق. وہ وقت ہی ایسا ہوگا اپنے حساب کتاب کا کہ انسان کو اپنے حساب کتاب کی پڑی ہوگی. یہ وقت ہر ایک پر آنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک کے اوپر یہ وقت آنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مرحلے کے اندر سے ایک تو یہ دعا ہر انسان ایک دوسرے کے لیے مانگے, اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کا وہ مرحلہ سکون کے ساتھ عافیت کے ساتھ طے فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا, نہ ماں کو اپنے بچوں کا ہوگا, نہ باپ کو اپنے بچوں کا ہوگا, نہ بچوں کو ماں باپ کا ہوگا, نہ کسی عزیز کو دوسرے عزیز کا ہوگا, نہ دوست کو دوست کا ہوگا. وہ خون کے رشتے, وہ پیارے رشتے جو دنیا میں بڑے پیارے, دنیا میں بڑے محبوب ہوتے ہیں, وہ سب ختم ہو جائے. فرمایا کہ وہ وقت جس وقت نام اعمال آ رہے ہوں گے اڑتے ہوئے, کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا تو وہ بخشا جائے گا, اور کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا تو وہ یہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں جانا. وہ اتنی پریشانی کا وقت ہوگا جو نام اعمال اڑ کر آ رہے ہوں گے کہ ہر شخص اس پریشانی میں ہوگا کہ پتہ نہیں میرا نام اعمال کدھر آتا. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, یا رسول اللہ کیا آپ بھی ہمیں اس موقع کے اوپر یاد نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس موقع پر ہم بھی کسی کو یاد نہیں کریں گے. وہ اللہ کے نبی ہیں, معصوم ہیں, جن کے بارے میں ہے کہ وہ حوض کوثر کے اوپر سیراب بھی فرمائیں گے, شفاعت بھی فرمائیں گے بندوں کی, اپنے امتیوں کی. ان کا بھی پریشانی کا معاملہ یہ ہوگا تو جب اللہ کے نبی کا ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اندازہ کر لیجئے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پتا چلے گا کہ دنیا میں کون کامیاب ہے کون ناکام. آج ہمارے ہاں بزنس کے اسٹوڈنٹس کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کامیاب انسان کون ہے؟ مائکروسافٹ کمپنی کا مالک کامیاب انسان. بزنس کے اندر کون کامیاب ہے؟ سب فلانا انسان کامیاب ہے, اس نے جناب کتنے بلین ڈالر کما لیے, وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے. آج کوئی ہمارے اسکولوں میں اپنے بچوں کو یہ نہیں بتانے کے لیے تیار کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار دولت کو کبھی بنایا ہی نہیں. اگر دولت کو کبھی دنیا میں کامیابی کا معیار بنایا ہوتا تو فرعون سب سے کامیاب ہوتا, قارون سب سے کامیاب ہوتا, دنیا کے بڑے بڑے ظالم بادشاہ جن کو اللہ نے عبرت کے نمونے بنا دیے وہ کامیاب شمار ہوتے. تو دولت تو کبھی بھی کامیابی کا معیار نہیں. کامیابی کا معیار تو اللہ نے رکھا ہے کہ دنیا میں وہ کامیاب ہے جس کو جنت اللہ نے عطا کر دی, جس کی مغفرت ہو گئی. اولئک هم الفائزون, وہ کامیاب لوگ ہیں. وہ کامیاب جو دنیا کی بازی ہار گیا. دنیا کی بازی کون انسان ہار جاتا ہے؟ وہ انسان ہار گیا جو جنت میں نہ جا سکا, وہ ہار گیا دنیا میں. اس کا مطلب یہ ہے دنیا کی ساری محنت ضائع ہو گئی کیونکہ مغفرت نہیں ہو سکی, جنت نہیں مل سکی. یہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دنیا میں قیام تو سب کا فانی ہے, دنیا کی چیزیں فانی, دنیا کا قیام فانی, انسان فانی, اس کا مال فنا ہونے والا, اس کی دولت فنا ہونے والی, سب ختم. آپ دیکھیے اپنے سامنے, آپ دیکھیے اس کا مشاہدہ آپ کرتے ہیں. انسان کتنی محنت کرتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے شروع میں تو کھیل کود کا زمانہ ہے, وہ نکل گیا ماں باپ کی گود میں. پھر جب بچہ پڑھنے لگتا ہے تھوڑی سی عمر بڑی ہوتی ہے پڑھائی میں محنت, پڑھائی میں محنت, پڑھائی میں محنت. پھر ماں باپ بھی رخصت ہو جاتے ہیں, اب وہ انسان کی بھی شادی ہو جاتی ہے, اب اس کی اپنی اولادیں ہو جاتی ہیں, اب وہ اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے, وہ بچے اس کی محنت کے لیے محنت ہو رہی ہے. بڑی محنت کے ساتھ جا کر تمام جمع پونجی لگا کر دن رات محنت کر کے وہ اپنے بچوں کو پڑھا پاتا ہے اور اپنے لیے گھر بناتا ہے. اس کا گھر بن گیا. ابھی وہ ادھیڑ عمری میں پہنچا, اس کے بچے بڑے ہوئے, ان کے بچوں کی شادیاں ہوئی, پتہ چلا کہ اب وہ گھر بھی ان کو چھوٹا پڑ گیا. اب ہر بچے کو اپنا اپنا گھر چاہیے, اب وہ اپنے گھر کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی انہوں نے. وہ اتنی محنت سے بنی ہوئی چیز وہ تو دنیا میں تھی, وہ دنیا میں ختم ہو گئی. تو اپنے آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہر وہ چیز 15-20 سال پرانی, 10 سال پرانی, ختم. اپنی آنکھوں کے سامنے ختم. انسان ختم, اس کا گھرانہ ختم, اس کا گھر ختم، اس کا خاندان پتا نہ پتا کہاں چلا گیا. تو دنیا میں ہی ہر چیز انسان کی ختم ہوتی ہے. تو انسان بھی فانی، دنیا بھی فانی، دنیا میں ہونے والی اشیاء بھی فانی، سب ختم ہونے والا ہے. جب سب ختم ہونے والا ہے تو کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ آخرت کی میں کامیابی کی زندگی عطا کرے. یہ بھی میں نہیں کہتا کہ دنیا کے اندر انسان محنت نہ کرے، دنیا میں انسان اچھی چیزیں طلب نہ کرے، یہ بھی نہیں سکھایا اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دعا سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے اللہ ہم دنیا میں آئے ہیں، یہاں بھی ہمیں اچھائیاں عطا فرما، یہاں بھی اپنی نعمتیں ہم پر عطا فرما، دنیا کی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا. یہ دعا کبھی بھی نہیں مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں دنیا کی نعمت نہیں چاہیے. نہیں چاہیے، ضرور کوشش کریں، محنت کریں اور اپنی پوری توانائی خرچ کریں. اللہ تعالیٰ سے مانگے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے اللہ ہم کو دنیا میں اچھائیاں عطا فرما، اور پھر آخرت حسنا، آخرت میں بھی اللہ کو اچھائیاں عطا فرما، دنیا میں بھی کامیاب فرما، آخرت میں بھی کامیاب فرما، ہم کو بھی کامیاب فرما، ہمارے بچوں کو بھی کامیاب فرما، ناکامی سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہمیں بھی بچا، ہمارے بچوں کو بھی بچا. ٹھیک ہے دنیا فانی ضرور ہے لیکن دنیا کی اچھائیاں مانگنی ہے. لیکن کامیابی کا معیار دنیا نہیں ہے، بس یہ بات عرض کر رہا ہوں، کامیابی کا معیار دنیا نہیں ہے، کامیابی ناکامیوں کا معیار آخرت اللہ نے بنائی. جس کو اللہ آخرت میں کامیاب کر دے، دنیا کی محنت اس کی وہ کارآمد ہو گئی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نہ بتائیں آپ کو کہ دنیا میں عمل کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی دنیا کی زندگیاں ضائع ہو گئی، دنیا کی زندگی کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے ہاں نہیں رہی. وہم یحسبون، اور وہ یہ گمان کرتے رہے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ تو دنیا میں بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کی محنت کی کوئی قدر و قیمت نہیں. فرمایا کہ والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، ولقائی اللہ کے ملنے کے ساتھ کفر کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مطلب یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اور بالخصوص اس کے سامنے جانے کے منکر ہیں، وہ لوگ قیامت میں میری رحمت سے نا امید ہوں گے، ان کو میری کوئی رحمت نہیں مل سکے گی. جس انسان کی موت کلمہ کفر پہ آ گئی، جو انسان کافر ہونے کی حالت میں مر گیا، وہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہوگا. یعنی اس وقت مشاہدہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اہل کفار کے ساتھ محل رحمت نہیں ہے، اور یہی ہے جن کو عذاب دردناک ہوگا. عذاب ہی ان لوگوں کو ہوگا جو کلمہ کفر کے اوپر جائے. اس لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں، اپنے لیے اس دعا کو بہت اہتمام کے ساتھ مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے. یہ بہت اہم دعا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے. کامیاب وہی ہوگا جو ایمان کے ساتھ جائے گا. دیکھو ہم میں سے کوئی انسان معصوم نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں. معصوم کون ہوتے تھے؟ صحابہ اکرام بھی معصوم نہیں، معصوم صرف انبیاء اکرام علیہ السلام. لیکن کامیاب وہ انسان ہے جو انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. کوئی گناہ ہو جائے، سیدھا زور ہی نہ دکھائے کہ بھائی میں اس گناہ کو نہیں مانتا، صاحب یہ گناہ گناہ نہیں ہے، میں نے صحیح کیا. یہ نہیں کرنا چاہیے کبھی. گناہ ہو جائے بس توبہ کر لو، دل سے مان لو کہ ہاں غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، چلو آج مان لیے بات کہ ہاں غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ غلطی ماننے والوں پر بھی رحم فرماتے ہیں، لیکن سیدھا زوری کرنے والا انسان کہیں گے نہیں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں صحیح ہوں بالکل، میرے سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. یہ فضول بات، یہ انسان تکبر میں مارا جانے کا اندیشہ. اس لیے فرمایا کہ در حقیقت اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اور گناہوں کی توبہ یہ ہے کہ استغفار انسان کرتا رہے. فما کان جواب قوم الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات چل رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی, آپ اندازہ کیجئے, یعنی کہنا ہم لوگ چونکہ بار بار ایک بات پڑھتے ہیں تو ہمیں اس مشکل کا اندازہ نہیں ہوتا, ہم کلام پاک میں بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی, ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ دیکھو تم بت پرستی چھوڑ دو. کہنا آسان ہے لیکن ماحول کے خلاف چل کر بات کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. آپ اس کی مثال اس طرح لیں, آپ کے خاندان ہے, آپ کے خاندان میں ایک کام ہے جو آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے, برسا برس سے چلا آ رہا ہے, بڑوں سے چلا آ رہا ہے, آپ اس کے خلاف بات کر کے تو دکھائیں اپنے خاندان, نہ خاندان والے آپ کا جینا دوبھر کر دیں, آپ کہیے وہ کہیں گے بھائی تم کل کے بچے کہاں سے آ گئے, یہ تو تمہارے آبا و اجداد دادا پکڑ دادا سے سلسلہ چلا آ رہا ہے, تم کہاں سے آ گئے بھائی بات کرنے والے, تم تو کل کے بچے ہو. یہ تو عام زندگی کی باتیں بتا رہا ہوں آپ. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم جس کو عبادت کرتے ہو وہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ بت غلط ہے جن کو تم نے اپنا خدا بنایا. لوگوں نے کبھی یہ بات سنی ہی نہیں تھی, کیسے بھی کبھی ہوتا, اور ابراہیم علیہ السلام جن کے والد خود اتنے بڑے بت تراش, آزر جن کا نام تھا, جن کی بت تراشی کے مجسمے دنیا بھر میں جناب مشہور تھے, ان کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم غلط کام کر رہے ہو اور یہ جو بت بناتے ہو یہ غلط ہے, اندازہ تو کیجئے کتنا بڑا جرم اس کے معاشرے میں سمجھا جاتا ہوگا. اپنے ماحول کے خلاف بات کرنا, اپنے خاندان کے خلاف بولنا, یہ کوئی آسان بات تو نہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی تو ان کی فما کان جواب قومی, ان کی قوم نے جواب میں کہا الا ان قالوا, مگر صرف یہی کہا, نہیں جواب دیا ان کی قوم نے, مگر صرف یہی جواب دیا کہ اقتلوہ, اس ابراہیم کو قتل کرو. یہ تو بڑا باغی ہو گیا اپنے آبا و اجداد کے مذہب سے, اپنے آبا و اجداد کے دین سے ہی تو باغی ہے. اب حرقوہ, یا کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو. اب ان کی آگ کی تیاریاں ہونے لگی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی, اور بڑا الاؤ جلایا گیا, دہکایا گیا, لکڑیاں ڈالی گئیں, بے شمار جانور اس کے اندر لگے, اس کے اندر الاؤ ڈالنے کے لیے, پھر اس کے اندر آگ دہکائی گئی, ابراہیم علیہ السلام کو لے جایا گیا اور لے جا کر آگ میں پھینکا گیا. لیکن جو اللہ رب العزت کا کام کرتا ہے دین کا, اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی آسرا نہیں چھوڑتے. فانجاہ اللہ من النار, اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو نجات دی آگ سے. ان فی ذلک, اس میں نشانیاں ہیں, لقوم, ان قوموں کے لیے, یؤمنون, جو ایمان لے کر آتے. کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے دین کے مطابق چلتا ہے, آزمائشیں تو آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, لیکن اللہ کی مدد بھی اس انسانوں کے اوپر آتی ہے. آپ دیکھ لیجیے تاریخ انسانی بھری پڑی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ کون ایسا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا نہیں چاہتا تھا مشرکین مکہ میں سے؟ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو کتنا ستایا, اتنا ستایا کہ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے. پھر جب مدینہ طیبہ آ گئے تو ہر سال ہر وقت کوئی نہ کوئی جنگ, ہر وقت کوئی نہ کوئی جنگ مارنے کے در پہ, آج مار دیں اور کل مار دیں. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو نجات دی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ظلم و ستم سے بچایا. صرف ان کو ہی نہیں, ابراہیم علیہ السلام, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام, تمام لوگوں کا یہی حال تھا جو اللہ کے انبیاء تھے, پیغمبر تھے, انہوں نے دین کی دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آج بھی آسرا کبھی بھی نہیں چھوڑا, مدد انہی کی تھی. میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ آزمائشیں تو نیک لوگوں پر آتی ہیں, پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں. خود حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اشد البلائی الانبیاء, کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہیں, پھر ان جیسے لوگ, پھر ان جیسے لوگ ان پر آتی ہیں. لیکن آزمائشیں تکلیفیں آتی ہیں, نتیجے کے اعتبار سے کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کو اپنائے بیٹھے ہوتے ہیں. یہی طریقہ انبیاء ہے, یہی طریقہ نبی ہے, یہی سنت انبیاء چلی آ رہی ہے, آج تک چلی آ رہی ہے. جو لوگ دین کا کام کریں گے تکلیفیں تو بہت آتی ہیں, لوگ ستاتے بھی بہت ہیں, لیکن معالِ کار کامیابی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو دیتے ہیں, سکون بھی ان کو دیتے ہیں, راحت بھی ان کو دیتے ہیں, ناکامیوں سے ان کو بچاتے ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فرماتے انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے بنا لیے اللہ کے کو چھوڑ کر بت بنا لیے، تم نے اللہ کو چھوڑ کر کیا بنا لیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بت بنا لیے، کیوں بنا لیے؟ بَبَدَّتَبَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں اپنے آپس کے تعلقات کو بنانے کے لیے، اس لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہو کہ وہ ہمارا دوست ہے برا مان جائے گا، وہ ہمارا رشتہ دار ہے وہ برا مان جائے گا. بَبَدَّتَبَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ایک دوسرے کا ساتھ اس لیے دیتے ہو تاکہ دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے سے آپس میں دوستی کر کے. کہتے کہ ٹھیک ہے، دنیا میں تم نے دوستی ضرور کر لی، دنیا میں ایک دوسرے کا ساتھ ضرور دے دیا، لیکن فرمایا کہ یہ صرف دنیاوی امراض کے لیے ساتھ دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں انسان دینے کی. ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کو سے وہ ایک دوسرے کے منکر ہو جائیں گے. آج جو لوگ دنیا کے مفادات کے خاطر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، قیامت کے دن ایک دوسرے کے منکر ہوں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے. سورہ آراف میں بھی یہ بات آئی ہے کہ لعنت اختہا، سورہ سبا میں یہ بات آئی ہے کہ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ، سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے کہ اسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا. مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جن دوستوں کی وجہ سے، جن احباب اور اقارب کی وجہ سے تم گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہو، قیامت کے روز یہی احباب تمہارے دشمن بن جائیں گے. اور یہ بات دنیا میں بھی ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان، یاد رکھنے والی حدیث ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا اور اس کا مشاہدہ بھی آپ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان دنیا میں مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کرتا ہے، جب کوئی انسان دنیا میں مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے اللہ کو اور اپنے خالق کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتی ہے. عجیب بات، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو چھوڑ دیا اور یہ سمجھا کہ میں ان کو خوش کر لوں، ان انسانوں کو خوش کر لوں تو یہ انسان مجھ کو نقصان نہ پہنچا دے، یہ خوش ہو جائیں گے تو مجھ کو دنیا مل جائے گی، یہ ناراض ہو جائیں گے تو میری دنیا خراب ہو جائے گی. وہ ہے کہ انہوں نے ان دوستوں کو، ان احباب کو دنیا کا سب کچھ سمجھ لیا. تو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اپنے خالق کو کیا کیا؟ ناراض کیا. اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے سروں پر مسلط کریں گے، وہی اس کو سبق سکھائیں گے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی کوئی طاعت واجب الواجب نہیں ہے اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے. خالق کی نافرمانی ہے پھر مخلوق کی طاعت نہیں ہے. مخلوق میں ماں باپ بھی ہیں، مخلوق میں سارے بڑے بھی ہیں. اگر حدیث آتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ کسی حرام کا حکم دیں تو ماں باپ کا تو درجہ بہت بلند ہے. کوئی آدمی کہے کہ صاحب چونکہ میرے ماں باپ نے کہا، لہذا میں جی تو بات ماننی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مخلوق کی طاعت واجب نہیں، جس میں ماں باپ بھی ہیں، بیوی کے لیے شوہر بھی ہے، ان کی کوئی طاعت واجب نہیں اگر خالق اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اللہ کا جو حکم کو پورا کرے گا، جو اللہ کے حکم کو بڑا کرے گا اللہ اس کو بڑا کرے گا، جو اللہ کے حکم کو عزت دے گا اللہ اس کو عزت بنائے گا. ہم لوگ یہ کہتے کہ اللہ کے حکم کو تو نیچے کیا، انسانوں کے حکم کو اوپر کیا. تم اللہ کے حکموں کو عزت دو، دیکھو اللہ تم کو عزت دینے والے. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں. رزق اللہ کے ہاتھوں میں ہے، انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ کو ناراض کر کے اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام مت کرنا، بعد میں یہی مخلوق تمہارے سروں پر مسلط ہو کر تمہیں سبق سکھائے گی. فرمایا کہ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، کہ جو لوگ کے پھر قیامت کے دن وہی احباب، فرمایا کہ خلاصہ بات کا یہ نکلا کہ جن احباب اقارب کی وجہ سے تم لوگ گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہو، قیامت کے روز یہی احباب تمہارے دشمن بن جائیں گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا. وَمَا لَكُم مِّن نَّصِيرٍ، تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ کی عافیت عطا فرما. میری والدہ صاحبہ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. اللہ رب العزت ان کو مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، مکمل شفا عطا فرما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.